السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
کراچی میں نیول ڈاک یارڈ پر حملے کے الزام میں پاکستانی بحریہ کے 5 اہلکاروں کو موت کی سزا سنائی گئی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ڈرون حملے کے بعد افغان طالبان پر پاکستان کا اثر و رسوخ کم ہو سکتا ہے، پاکستان کے سابق سفارتکار مسعود خان کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ۔
طالبان کی نئی قیادت کے انتخاب پر مشاورت کی اطلاعات، دھڑا بندی کا خطرہ بدستور موجود ہے، تجزیہ کاروں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، کردوں کی قیادت میں شام کی ڈیموکریٹک فورسز نے رقہ کو آزاد کروانے کے لیے ایک آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اور صدر باراک اوباما نے مستقبل کے بارے میں ایک تقریر میں ویتنامیوں کو بتایا ہے کہ وہ امریکی عوام 100 سالہ سفر اکٹھے شروع کر سکتے ہیں۔ اور شام کے ایک ساحلی شہر پر پیر کو ہونے والے خودکش حملے میں 43 افراد مارے گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ملا منصور کی ہلاکت کی تصدیق فی الحال نہیں کی جا سکتی، یہ بات پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ مارے جانے والے شخص کا ڈی این اے تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ اس بات کی فی الحال تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے میں مارا جانے والا شخص افغان طالبان کا امیر ملا اختر منصور تھا، اور ان کے بقول مارے جانے والے شخص کی تصدیق کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ منگل کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کی مفصل تحقیقات کی جا رہی ہیں، لیکن تاحال ملا منصور کی شناخت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
کہا یہ گیا ہے کہ یہ ملا منصور کی لاش، اور ملا منصور پاکستانی نہیں ہے، سو کسی قسم کی سائنٹیفک ویریفیکیشن کے بغیر، ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر، پاکستانی حکومت یا پاکستانی اداروں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم سرکاری طور پر اس خبر کی کنفرمیشن کر سکیں، اور یہ صورت اس وقت تک جاری ہے۔
گزشتہ ہفتے پاک افغان سرحد کے قریب پاکستانی علاقے احمد وال میں امریکی ڈرون حملے سے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس پر سوار 2 افراد مارے گئے تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس میں طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کو نشانہ بنایا گیا اور وہ مارے جا چکے ہیں۔ تاہم پاکستانی وزیر نے اب تک کی تحقیقات سے صحافیوں کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ مرنے والوں میں سے ایک کی شناخت محمد اعظم کے نام سے ہوئی، جو گاڑی کا ڈرائیور تھا، اور اس کی لاش ورسا کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص نے خود کو ملا منصور کا رشتہ دار بتاتے ہوئے دوسری لاش کو افغانستان لے جانے کے لیے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے، لیکن ان کے بقول اس ضمن میں جینیاتی تجزیہ یعنی ڈی این اے ٹیسٹ کیے جانے کے بعد ہی وثوک سے کچھ کہا جا سکے گا۔
تو ڈی این اے ٹیسٹ باقاعدہ لے لیے گئے ہیں، اور جیسے ہی اس کی کنفرمیشن آتی ہے اس کے بارے میں واضح اعلان کر دیا جائے گا۔
ڈرون حملے کے بعد ملنے والے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ، جو کہ ولی محمد نامی شخص کا ہے، وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آیا اس پر موجود تصویر ملا منصور کی ہے یا نہیں۔ چودھری نثار علی خان نے پاکستان کے اس موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ ڈرون حملہ ان کے ملک کی خود مختاری و سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اس طرح کے واقعات سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔
کوئی جواز قابل قبول نہیں ہے، اور پاکستان کی ٹیریٹری کے کسی حصے پر اس قسم کی کارروائی سیریس امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر۔
ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف کی لندن سے واپسی پر پاکستان کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا، جس میں اس ضمن میں لائحہ عمل ترتیب دینے پر مشاورت ہوگی۔ امریکہ نے پاکستان کی طرف سے ڈرون حملے پر کیے جانے والے احتجاج کے رد عمل میں کہا تھا کہ وہ اس کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، لیکن اس کے بقول امریکی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے عناصر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ملا منصور افغان امن عمل کے مخالف اور افغانستان میں شہریوں، سیکیورٹی فورسز، امریکی و بین الاقوامی افواج کے لیے خطرات کی منصوبہ بندی میں ملوث رہے۔ تاہم پاکستانی وزیر داخلہ کا استدلال ہے کہ گزشتہ جولائی میں مری میں طالبان اور افغان حکومت کے مابین پاکستان کی میزبانی میں پہلے براہ راست مذاکرات میں ملا منصور اس کے حامی تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جولائی کے اواخر میں طے شدہ مذاکرات کے دوسرے دور میں اہم پیش رفت بھی ہونے والی تھی، لیکن اس سے محض چند روز قبل طالبان کے بانی امیر ملا محمد عمر کی وفات کی خبر کو منظر عام پر لا کر مذاکراتی عمل کو ان کے بقول سبوتاج کیا گیا۔
کابل کو کانفلکٹ فری زون قرار دینا چاہیے اور طالبان اس پہ متفق ہو گئے تھے۔ سو جو سب سے بڑا سٹیپ فارورڈ ہونا تھا سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ان مری 31 جولائی، یہ سب سے بڑا پیغام، سو ایک پیش رفت تھی، ڈائیلاگ سے نتائج نکل رہے تھے، مگر سبوٹاج کر دیا گیا۔ پاکستان نے نہیں کیا، پاکستان نے تو اسے بڑی محنت کی۔
افغانستان میں امن عمل گزشتہ جولائی میں معطل ہو گیا تھا جو کہ تاحال بحال نہیں ہو سکا، اور اس میں پیش رفت کے لیے بنائے گئے چار ملکی گروپ کی کوششیں بھی برابر ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ ایسے میں ملا منصور کی ہلاکت کو تجزیہ کار افغان امن عمل کی بحالی کے لیے مضر قرار دے رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ چار فریقی گروپ کے گزشتہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں بھی اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ مذاکرات ہی افغانستان میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہیں، اور ان کے بقول فوجی کارروائیاں اس مسئلے کا حل نہیں ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں اسٹریٹجک اسٹڈیز کے انسٹیٹیوٹ کے سربراہ اور سابق سفیر مسعود خان کا خیال ہے کہ ملا منصور کی ہلاکت کے بعد پاکستان کا طالبان پر اثر و نفوذ نسبتاً کم ہو سکتا ہے۔ اس واقعے سے نہ صرف امن کا عمل متاثر ہوگا بلکہ طالبان اور پاکستان کے درمیان عدم اعتماد میں بھی اضافہ ممکن ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان میں سرکاری سرپرستی میں کام کرنے والے ادارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل مسعود خان نے کہا ہے کہ طالبان رہنما ملا منصور اختر کے ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد پاکستان کے طالبان پر اثر و رسوخ پر اثر پڑے گا۔ وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں مسعود خان نے کہا کہ اس واقعے کی وجہ سے نہ صرف افغانستان میں امن و مصالحت کا عمل متاثر ہوگا بلکہ اس کی وجہ سے پاکستان اور طالبان کے درمیان اعتماد میں کمی آئے گی۔
یقیناً طالبان کے ساتھ جو ہمارا اثر و رسوخ تھا وہ اس کی وجہ سے کم ہوگا، کیونکہ اگر وہ پہلے ہماری بات سنتے تھے، اگرچہ انہوں نے نہیں بات سنی تھی، ہم نے بہت زور دے کے انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کے عمل میں شریک ہو جائیں، تو انہوں نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد بلکہ افغانستان میں بہت سے حملے ہوئے اور دہشت گردی کے بہت سے واقعات ہوئے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک طرف ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، طالبان اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے تھے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کو ایک قسم کا اعتماد تھا کہ کسی حد تک وہ طالبان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ اس میں کچھ کمی آ جائے گی۔
پاکستان نے بلوچستان میں ڈرون حملے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کارروائی کو اپنی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تاہم امریکہ کا یہ موقف رہا ہے کہ عسکریت پسندوں کا نشانہ بنانے کے لیے یہ حملے ضروری ہیں۔ مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں ایک گھر میں موجود القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے امریکی اسپیشل فورسز کے آپریشن میں مارے جانے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ مسعود خان نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ حالیہ واقعے سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کسی بحران کا شکار ہوں گے۔
شکوے شکایات ضرور ہوں گے، اور پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، امریکہ بعض اوقات جواب دیتا ہے، بعض اوقات جواب نہیں دیتا، تو لیکن میں نہیں دیکھتا کہ یہ کسی طریقے سے ایک بہت شدید بحران یا تناؤ کا شکار ہوگا۔ جیسے مثلاً اب دیکھو 2011 کے حالات مجھے پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، شاید یہ میری سوچ ہے، میں دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت یا اس کے علاوہ جو باقی ادارے ہیں وہ سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور امریکہ جو ہے اس سلسلے میں جو پاکستان کا جو احتجاج یا تحفظات ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا رد عمل، یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں۔
افغان طالبان کے رہنما کو ڈرون سے ایسے وقت نشانہ بنایا گیا جب افغانستان میں امن عمل کے لیے چار ملکی گروپ کوششیں کر رہا تھا، اور گزشتہ ہفتے ہی اس گروپ میں شامل افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں کا اجلاس ہوا تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے پیر کو اسلام آباد میں تعینات امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل کو طلب کر کے ڈرون حملے پر انہیں پاکستانی حکومت کی تشویش سے آگاہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس طرح کے حملے سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن کے لیے چار ملکی گروپ کی کوششوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان طالبان نے ابھی تک اپنے سربراہ ملا منصور کے امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن باغی گروپ کے لیڈر قیادت کی تبدیلی کے لیے بظاہر راہ ہموار کر رہے ہیں۔ طالبان نواز میڈیا کو پشتو زبان میں جاری ہونے والے ایک بیان میں رہبر شورا نامی گروپ یا سربراہی کونسل کے ایک سینئر رکن نے طالبان جنگجوؤں پر زور دیا کہ وہ منصور کی ہلاکت کے بارے میں خود ساختہ رپورٹوں پر توجہ نہ دیں اور خود سے نتائج اخذ نہ کریں۔ بیان میں نام ظاہر نہ کرنے والے کونسل کے ایک رکن نے کہا کہ دشمنوں کی جانب سے ان کی تحریک میں پھوٹ ڈالنے یا اسے تقسیم کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ اور سابق سفارتکار اور افغانستان کے حالات کے ماہر رستم شاہ مومن نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد ان کے جانشین کا انتخاب جلد از جلد ہونا چاہیے، ہرچند کہ افغانستان کے طالبان کے مختلف دھڑے ہیں جن کے درمیان کافی اختلافات ہیں۔ اس انٹرویو پر مبنی اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغان طالبان کی طرف سے اگرچہ اپنے امیر ملا اختر منصور کی ڈرون حملے میں ہلاکت کی باضابطہ تصدیق تو نہیں کی گئی، البتہ اطلاعات کے مطابق طالبان کی رہبری شورا کے اراکین نے نئے سربراہ کے انتخاب کے لیے مشاورت شروع کر رکھی ہے۔ یہ واضح نہیں کہ اس عمل میں کتنا وقت لگے گا اور کن ناموں پر غور کیا جا رہا ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قیادت کے معاملے پر طالبان کا مختلف دھڑوں میں تقسیم ہونے کا خدشہ بدستور موجود ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار اور تجزیہ کار رستم شاہ مومن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان طالبان کے بانی امیر ملا عمر کی موت کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد بھی طالبان میں قیادت کے معاملے پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور ملا منصور کی قیادت کو کئی دھڑوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔
اس کا خدشہ ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہی سچویشن دوبارہ ہو جائے۔
دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے نئے امیر کے لیے سب کو یکجا رکھنا مشکل ہوگا۔
اس سے پہلے جو یہ امیر تھا تو وہ بڑی مشکل سے طالبان کو یکجا رکھ سکا، اس کے اندر بھی کچھ اور گروپس موجود تھے جو اس کے مخالف تھے۔ ابھی نئے امیر کے لیے جو اگر منتخب ہو بھی جاتا ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے کنٹرول رکھنا تمام طالبان کے اوپر مشکل ہوگا۔ کچھ زیادہ خرچہ یہ ہے کہ طالبان ابھی اپنے اپنے گروپوں میں بٹ جائیں گے اور اپنے طریقے سے وہ لڑتے رہیں گے۔
امریکہ کی طرف سے افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ملا منصور کے مارے جانے کے بعد ایک شناختی کارڈ ملا جس پر ولی محمد نام درج تھا۔ باور کیا جاتا ہے کہ افغان طالبان کے رہنما نے وہ پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر رکھا تھا۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں حملے کے بعد دو لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا، جن میں سے ایک لاش گاڑی کے ڈرائیور محمد اعظم جبکہ دوسری لاش ولی محمد کی تھی۔ ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نور محمد بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں افراد کی میتیں ان کے ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔
نوشکی سے جو ہے نا دو ڈیڈ باڈیز لائے گئے تھے، جو ٹیکسی ڈرائیور تھا محمد اعظم اور دوسرے جو ڈیڈ باڈی تھی اس کی شناخت لیویز والوں کے حوالے سے اور جو ڈرائیور ہے اس کے حوالے سے یہ ولی محمد ودے محمد شاہ کے نام سے ہوئی۔ تو ان کی ہم نے پوسٹ مارٹم وغیرہ کی، طبی معائنہ کی ہے، بعد ازاں ان کی لاش ان کے ورثہ کی حوالے کی۔ یہ پوسٹ مارٹم میں ایک چیز ہمارے سامنے کیوں کہ آئی کہ یہ بالکل بہت زیادہ جلوس گئے تھے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ ولی محمد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ افغان طالبان کے سربراہ تھے تو ڈاکٹر نور محمد بلوچ نے کہا کہ اس بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔
ان کے بارے میں تو بہتر آپ کو فور کے بندے یا ایجنسی بتائیں گے۔ ڈرائیور کو اس کا بھائی محمد قاسم وہ لے گئے، دوسرے کی لاش جو ولی محمد ولد محمد شاہ کے نام سے ہوئی اس کی لاش محمد رفیق ولد نور محمد قوم امیزی ساکر قلعہ عبداللہ جو کہ اپنے آپ کو مقتول کا یا متوفی جو بھی ہے اس کا بانجا اپنے آپ کو تعارف کرا۔
ڈرون حملے کے بعد پاکستان نے پیر کو اسلام آباد میں تعینات امریکہ کے سفیر کو طلب کر کے اس بارے میں اپنی تشویش سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں نیول ڈاک یارڈ پر حملے کے الزام میں پاکستانی بحریہ کے پانچ اہلکاروں کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس بارے میں تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق۔
پاکستان کی بحریہ کے پانچ اہلکاروں کو مختلف الزامات کے تحت نیوی ٹریبیونل کی طرف سے سزائے موت سنائے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن اس بارے میں سرکاری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ سزا پانے والوں میں شامل بحریہ کے سب لیفٹیننٹ حماد کے والد نے وکیل انعام الرحمان سے رابطہ کر کے اطلاع دی کہ انہیں اپنے بیٹے کی سزائے موت کا علم چند روز قبل اس وقت ہوا جب وہ اس سے ملنے کراچی کی سینٹرل جیل گئے۔ انعام الرحیم نے منگل کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان ملزمان پر عائد کیے گئے الزامات اور مقدمے کی کارروائی کی تفصیلات سے انہیں آگاہ نہیں کیا گیا، جس کے لیے وہ پاکستانی بحریہ سے رابطہ کر رہے ہیں۔
میں ابھی انشاءاللہ کل میں ان کو لیٹر لکھوں گا نیول اتھارٹیز کو کہ ہمیں اس کے ٹرائل پروسیڈنگ اور چارج شیٹ اور جو ریلیونٹ ریکارڈ ہے وہ ہمیں مہیا کیا جائے۔
شائع شدہ اطلاعات کے مطابق ان اہلکاروں کو ستمبر 2014 میں کراچی میں نیول ڈاک یارڈ پر حملے کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ افراد مبینہ طور پر ایک شدت پسند گروپ کے لیے بحریہ کا ایک جنگی جہاز اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاہم وکیل انعام الرحیم جو کہ فوج کے سابق کرنل ہیں کا دعویٰ تھا کہ ملزمان کو اپنی صفائی کے لیے وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے بنیادی حق سے محروم رکھا گیا۔ ان کے بقول ملزمان کو رواں سال اپریل میں سزا سنائی گئی تھی اور جیل حکام کے پاس بھی ملزمان پر عائد الزامات اور سزا کی دستاویز موجود نہیں۔ انعام الرحیم نے بتایا کہ اس معاملے پر ان سے ایک اور ملزم کے والد نے بھی رابطہ کر کے بتایا کہ انہیں اپنے بیٹے کی سزا اور الزام کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی طرف سے پاکستانی بحریہ سے اس ضمن میں رابطہ کرنے پر تاحال جواب موصول نہیں ہو سکا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
صدر باراک اوباما نے مستقبل کے بارے میں ایک تقریر میں ویتنامیوں کو بتایا ہے کہ وہ اور امریکی عوام 100 سالہ سفر اکٹھے شروع کر رہے ہیں۔ امریکی رہنما نے ہینوئی کے نیشنل کنونشن سینٹر میں منگل کو اپنے وسیع البنیاد خطاب میں انسانی حقوق کے انتہائی حساس موضوع پر بھی بات کی۔ اوباما نے کہا کہ اظہار رائے اور صحافت کی آزادی اور اجتماع کی آزادی ویتنام کے آئین کا حصہ ہیں۔ انہوں نے ویتنام کے سیاسی عمل میں کمیونسٹ پارٹی سے غیر وابستہ امیدواروں کی شمولیت پر بھی بات چیت کی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
منگل کے روز صدر اوباما نے ویتنام کی سول سوسائٹی کے 6 اراکین سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی آزادی کے ضمن میں کئی معاملات پر انہیں تشویش ہے، تاہم اپنی آواز متعلقہ حکام تک پہنچانے کے لیے کوشاں لوگوں کی انہوں نے تعریف کی۔ صدر نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری ہی میں معاشی ترقی پنہا ہے۔ اس جدید اقتصادی دور میں اس وقت تک آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے جب تک آپ اپنے لوگوں کی صحیح اور موضوع قابلیت سے آگاہ نہیں ہوتے اور اسے سامنے نہیں لاتے، اور آپ کے عوام کی قابلیت جزوی طور پر اظہار رائے اور نئے تصورات کے اظہار کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اور مجھے یہ امید ہے کہ رفتہ رفتہ ویتنام کی حکومت ملک کو تیزی سے آگے جاتے ہوئے دیکھے گی، اور اس امید کا دامن تھام کر اس کے عوام مل کر آگے بڑھیں گے اور سب مل کر ایک ساتھ اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ منگل کو دیر گئے صدر اوباما نے ہینوئی کے نیشنل کنونشن سینٹر میں اپنے وسیع البنیاد خطاب میں 2000 سے زیادہ افراد کے سامنے بات کی۔ ان میں ویتنام کی حکومت کے بعض عہدیدار بھی موجود تھے۔ صدر نے اپنے خطاب میں انسانی حقوق کے انتہائی حساس موضوع پر بھی بات کی۔
When there's freedom of the press, when journalists and bloggers are able to shine a light on injustice or abuse,
جب آزادی صحافت ہو، جب صحافی اور بلاگرز ناانصافی اور بدسلوکی والے ماحول میں پھلیں پھولیں اور اس ناانصافی کے لیے حکام کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور عوام کے اعتماد کو بحال کیا جائے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظام کام کر رہا ہے۔ اور جب امیدوار کسی عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لیں اور آزادی سے اپنی مہم آگے بڑھائیں اور عوام اپنی مرضی سے شفاف انتخابات کے ذریعے اپنا رہنما چنیں، تو یہ ملک کو مزید استحکام بخشتا ہے، کیونکہ شہری جانتے ہیں کہ ان کی آواز معنی رکھتی ہے اور یہ پرامن تبدیلی ممکن ہے، اور یہ نئے لوگوں کو اس نظام میں متعارف کراتی ہے۔ لہٰذا یہ میرا خیال ہے کہ ان حقوق کو اسی طرح برقرار رکھنا استحکام کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ یہ دراصل استحکام کو مزید مضبوط بنانا اور اس کی بنیادوں کو مزید بہتر کرنا ہے۔ صدر نے کہا کہ ایسے اور بھی متعدد سرگرم کارکن تھے جنہیں بلایا گیا تھا، تاہم وہ مختلف وجوہات کی بنا پر آ نہیں پائے۔ غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے لیے صدر اوباما کی تعریف اور ہنوئی میں مشترکہ بیان کافی نہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر فل رابرٹسن نے کہا کہ صدر کا بیان کافی نہیں۔ उन्होंने सदर की इस बात को कि वियतनाम में कुछ पेशरफ्त हुई है चैलेंज किया और कहा कि बहुत कम या बिल्कुल भी पेशरफ्त नहीं हुई। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
कुर्दों की क्यादत में शाम की डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने रक्का को आज़ाद करवाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। यह शाम में दाइश का इंतजामी दारुलहुकूमत था। ऑनलाइन भेजे जाने वाली वीडियो में अमरीकी इत्तेहादी ग्रुप के दो लीडरों ने कहा कि शहर को आज़ाद कराने के लिए फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और पहला कदम शहर के शिमाली हिस्से को दाइश के कब्जे से छुड़ाना है। रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोफ ने उज़्बेकिस्तान के अपने दौरे में कहा कि रक्का को आज़ाद कराने में रूस अमरीकी इत्तेहादी फोर्सेस और कुर्दों से तआवुन के लिए तैयार है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि शाम के एक साहली शहर पर पीर को होने वाले खुदकुश हमले में 43 अफराद मारे गए हैं। इदारे ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है। एक सरगर्म ग्रुप का कहना है कि पीर को होने वाले मुख्तलिफ हमलों में मरने वालों की तादाद 154 हो गई है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पीर को जबला शहर में जबला नेशनल हस्पताल पर होने वाले बम हमले में मरने वालों की अक्सरियत मरीजों और उनके अहले खाना की थी। ताहम हलाक होने वालों में 3 डॉक्टर और नर्सें भी शामिल हैं। इराकी हुकूमत ने फलूजा शहर को दाइश के चुंगल से आज़ाद कराने के सिलसिले में फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है। वॉइस ऑफ अमेरिका की नामनिगार सिलतिस्का होक की रिपोर्ट के साथ असद नज़ीर।
फलूजा शहर को दोबारा वापस लेने के लिए इराकी फोर्सेज ने वस्ती फलूजा पर बमबारी की है। अंबार सूबे में अब यही एक शहर बाकी रह गया है जहां पर दाइश का कंट्रोल है। इससे कबल इराक के कई अहम शहरों को दाइश के चुंगल से छुड़ाया जा चुका है। अमरीकी महकमे दिफा के तर्जुमान ने पीर के रोज अल हुर्रा टेलीविजन को बताया कि अमरीका इराकी फोर्सेज को फजाई इमदाद, तरबियत और हरबी साजो सामान फराहम कर रहा है। ताहम अमरीकी अफवाज बराह रास्त किसी जंगी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रही हैं। कैप्टन जेफ डेविस कहते हैं,
This is ultimately something that the Iraqi security forces are going to determine.
बिलाखिर इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज को फैसला कुन किरदार अदा करना है। फलूजा समेत इन्हें हर कार्रवाई के लिए अपनी तरजीहात खुद तय करना होंगी। अमरीकी तर्जुमा ने कहा कि उन्हें एतमाद है कि फलूजा को वागुजार करा लिया जाएगा। ताहम इन्होंने इंतबाह किया कि दाइश जंगजू बगदाद और दूसरे बड़े शहरों पर हमले कर सकते हैं।
ISIL is an enemy that is backed into a corner. We've seen, unfortunately,
दाइश एक ऐसा दुश्मन है जिसे दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि मैदान जंग में शिकस्त खाने के बाद वो बदला लेने के लिए मुतफर्रिक मकामात पर हमलों की मंसूबाबंदी करते हैं। अमरीका इंतहा पसंदों के खिलाफ लड़ाई में मकामी अस्करियत पसंदों की हिमायत का खैर मकदम करेगा, बशर्ते कि वो मुंतखब इराकी हुकूमत की कानूनी और खुद मुख्तार हैसियत को तस्लीम करें। ब्रसल्स में पीर के रोज़ यूरोपी हुकाम के एक इजलास में इस एतमाद का इजहार किया गया है कि इराकी फोर्सेस दाइश को अब शिकस्त दे सकती हैं। बरतानवी वजीर खारजा फिलिप हैमंड कहते हैं,
We're seeing an increase in the capability of the Iraqi army and a growing self-confidence as they've had.
हम देख रहे हैं कि इराकी फोर्सेस की सलाहियतों में न सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि वो अब ज्यादा पुरएतमाद नजर आती हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें कई मकामात पर फतेह हासिल हुई है। वादी फरास से उन्होंने दाइश का सफाया कर दिया है और अब वो मूसल में तवील मुद्दती कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रही हैं। यूरोपी लीडर इराक और शाम में दाइश के असर व नफूस को हमेशा के लिए ख़त्म करने में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इस ग्रुप ने इन दोनों मुल्कों में ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ की हैं, लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया है और इलाके में एक ऐसा बहरान पैदा किया है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
यूनान के इलाके डोमेनी में पनाह गुजी कैंप को मंगल के सुबह बाकायदा तौर पर खाली करवाना शुरू कर दिया गया है। जेफ कस्टर की रिपोर्ट के साथ शहनाज नफीस।
इस कार्रवाई के लिए कम से कम 400 पुलिस अहलकारों को कैंप में भेजा गया है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 8,400 अफराद मुकीम हैं। यूनानी ओहदेदारों ने यकीन दहानी कराई है कि पनागुजीनों को निकालने के लिए कुव्वत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन पनागुजीनों में से ज्यादातर का ताल्लुक शाम, अफगानिस्तान और इराक से है। اور انہوں نے اس امید پر حکام کی بات مانی کہ باضابطہ طور پر قائم کیمپوں میں انہیں رہنے کی بہتر سہولتیں میسر آ سکتی ہیں. تاہم ایک پناہ گزین خاتون نے بس پر سوار ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا,
وہ سیلونیک ہم پولیس نو گڈ
نو گڈ منی نو
منی مسا نو گڈ
فول نو
نو گڈ جرمانی
ہے ہم گڈ جرمانی ہے
سربیا مو مشکل ہے بس یونان نو گڈ
چلے جاؤ, پولیس اچھی نہیں ہے, پیسہ خوراک بہتر نہیں ہے, جرمنی سربیا اور یونان اچھے ملک نہیں ہیں. یہ الفاظ تھے ایک خاتون پناہ گزین کے. یونان اور مقدونیا کی سرحد کے قریب واقع یہ غیر رسمی کیمپ اس وقت قائم کیا گیا تھا جب مقدونیا نے مارچ میں اپنی سرحد بند کر دی تھی. ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہاں مقیم افراد کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی تھی. سرحد بند ہونے کے بعد یونان میں پہلے سے بے گھر پناہ گزینوں کا مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو گیا تھا اور اس وجہ سے حکام نے اڈومینی کے کیمپ میں مقیم پناہ گزینوں کو پہلے سے قائم کیمپوں میں منتقل ہونے پر زور دیا. ان میں سے کئی افراد ایسے بھی تھے جو اس کیمپ کو اس بنا پر چھوڑنے پر تیار نہیں تھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ نئے کیمپ بجائے بہتر ہونے کے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اس اقدام کی وجہ سے ان کی یورپ میں آبادکاری کے معاملے میں دیر ہو سکتی ہے. ان میں سے چند ایک ہی پناہ گزین بجائے جرمنی اور سویڈن جیسے ملکوں میں آباد ہونے کے یونان میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. یورپی یونین نے یونان میں پناہ گزینوں کے سرکاری کیمپوں کے لیے ابھی تک کسی امداد کی پیشکش نہیں کی ہے, تاہم اس کا کہنا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے اس مسئلے سے بخوبی آگاہ ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دنیا بھر کے لیڈر استنبول میں ایک سربراہ کانفرنس میں شریک ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ تبدیلی کا محرک بنے گی. ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس سربراہ کانفرنس کو اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کی پہلی سربراہ کانفرنس قرار دیا ہے جو تاریخ رقم کرنے کا ایک موقع ہے. دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی تعداد 10 کروڑ سے زیادہ ہے اور دوسری عالمی جنگ کے بعد سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ بے گھر نہیں ہوئے, اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد دنیا کے رویے اور سوچ کو تبدیل کرنا ہے. ان کے الفاظ,
وی ڈیکلیئر وی آر ون ہیومینٹی ود شیئرڈ ریسپانسبلٹیز.
ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم سب انسانیت کے ناطے ایک ہیں اور ہماری مشترکہ ذمہ داریاں ہیں. آئیے ہم خود کو یہاں اور اسی وقت یہ عزم دیں کہ نہ صرف ان لوگوں کو زندہ رکھیں گے بلکہ انہیں باوقار زندگی کا ایک موقع بھی دیں گے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ملکوں پر زور دے رہے ہیں کہ پناہ گزینوں کا بوجھ برابر برداشت کرنے کے لیے وہ احتیاط میں اضافہ کریں. اس اپیل کا اعادہ میزبان ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی کیا.
بنو تجربہ دن اُلکے ترکیہ ülkemizdeki sığınmacılar için yaptığımız harcamalar 10 milyar dolara.
اردوان نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ پناہ گزینوں کی ذمہ داری برداشت کریں. ترکی کا کہنا ہے کہ اس نے تارکین وطن پر 10 ارب ڈالر صرف کیے ہیں جبکہ بین الاقوامی برادری نے صرف 45,50,00,000 ڈالر دیے ہیں. دو روزہ کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی اختلافات کا شکار ہو گئی. فرانس میں قائم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نامی تنظیم نے اسے بین الاقوامی ناکامیوں کی پردہ پوشی قرار دیا اور آکسفیم نے اسے مہنگا بے عمل اجتماع کہہ کر مسترد کر دیا. احتیاط دینے والے ممالک کے صرف چند رہنما اس میں شرکت کر رہے ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکل اس دو روزہ کانفرنس میں شرکت کرنے والی اعلیٰ ترین مغربی رہنما ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے لیے یہ ایک بری خبر ہے جو اربوں ڈالر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے ملکوں سے احتیاط کے وعدے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے اس کے اداروں کو اس رقم کی ضرورت ہے. یورپی یونین نے اقوام متحدہ کی اس کمی کو پورا کرنے کے بقول اس کے ایک بڑے سودے میں شرکت کا وعدہ کیا ہے. فنڈنگ کے ساتھ ساتھ سیکرٹری جنرل نے ملکوں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی اور نفاذ کو یقینی بنائیں. خاص طور پر جن کا تعلق سکولوں اور ہسپتالوں کے تحفظ سے ہے، جن پر جنگی علاقوں میں بار بار حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ اس سربراہ کانفرنس میں اس سے پہلے کے بڑے اجلاسوں کے مسائل سے گریز کیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے ایک نئی رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ لندن کی سربراہ کانفرنس میں اس سال شامی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے جس رقم کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کا صرف چھٹا حصہ یعنی $6 ارب اپریل کے وسط میں مہیا کیے گئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ استنبول میں جو وعدے کیے جائیں وہ خالی خولی وعدے نہ رہ جائیں بلکہ ان پر عمل بھی کیا جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پیناما پیپرز کے انکشافات پر تحقیق کرنے کے لیے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے اس انکوائری کمیٹی کی منظوری تھی۔ اس کمیٹی میں 6 حکومتی ارکان ہیں اور 6 ارکان کا تعلق حزب اختلاف کی مختلف جماعتوں سے ہے۔ اسلام آباد سے عشر سلیم تفصیل بتائیں گی۔
پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے پاناما دستاویزات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے ضابطۂ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اس کمیٹی میں حکومت کے 6 جبکہ حزب اختلاف کے بھی 6 نمائندے شامل ہیں۔ حکومت میں شامل جماعتوں کے 6 ارکان میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر برائے ریلوے سعد رفیق، وزیر برائے پورٹس اینڈ شپنگ میر حاصل خان بزنجو، وزیر برائے آئی ٹی انوشا رحمان اور وزیر برائے ہاؤسنگ و تعمیرات اکرم خان درانی شامل ہیں۔ حزب اختلاف کی 6 رکنی ٹیم میں متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر بیرسٹر محمد علی سیف، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اعتزاز احسن، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شاہ محمود قریشی، جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ طارق اللہ، عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر الیاس احمد بلور اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے رکن قومی اسمبلی طارق بشیر چیما شامل ہیں۔ نیشنل اسمبلی سیکرٹریٹ سے جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس بدھ کو ہوگا، جبکہ یہ 2 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پارلیمان کو پیش کرے گی۔ اس کمیٹی کی تجویز وزیراعظم نواز شریف نے گزشتہ ہفتے پیر کو قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں دی تھی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی پاناما دستاویزات اور ذرائع ابلاغ میں اولاً آف شور کمپنیوں، دوم بدعنوانی، کمیشن یا کک بیکس سے حاصل ہونے والی رقوم کی پاکستان سے منتقلی اور سوم بینکوں سے قرضوں کی معافی کے اہم معاملات کی تحقیقات کی تجاویز پر غور کرنے کے بعد اپنی ترجیحات اور مناسب ترین فورم کے بارے میں سفارشات پیش کرے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی تحقیقاتی فورم کا ضابطۂ کار طے کرے گی اور اس کی حتمی رپورٹ کے لیے تاریخوں کا تعین کرے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کے کسی بھی رکن کو متعلقہ پارٹی کی درخواست پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاناما دستاویزات میں انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے 3 بچے حسن، حسین اور مریم آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں، جس کے بعد وزیراعظم پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے ان کمپنیوں کو ملک سے پیسہ باہر لے جانے اور ٹیکسوں سے بچنے کے لیے استعمال کیا۔ وزیراعظم نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے ان کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا، اور بعد ازاں حزب اختلاف کے اصرار پر پاکستان کے چیف جسٹس کو کمیشن تشکیل دینے کے لیے خط لکھا تھا۔ تاہم چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے پاناما لیکس پر تحقیقات کے لیے حکومت کی طرف سے تجویز کردہ ضابطۂ کار کے تحت عدالتی کمیشن تشکیل دینے سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کمیشن کی تشکیل سے قبل ان افراد، خاندانوں اور کمپنیوں کے نام اور قوائف فراہم کیے جائیں جن کے خلاف تحقیقات کی جانی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے مولانا فضل الرحمان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے منگل کو ملاقات کی اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دریاسنا پاکستان کے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم نواز شریف کے داماد ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفتر کو طلب کیا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ مریم نواز کے اثاثے چھپانے کے الزام کی وضاحت کریں۔ 2013 میں NA21 مانسہرا سے ہارنے والے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نوابزادہ صلاح الدین سعید نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست جمع کرائی تھی جس میں انہوں نے کیپٹن صفدر کو اپنی اہلیہ کے اثاثے چھپانے کے الزام میں نااہل قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ پاناما دستاویزات کے مطابق مریم نواز برٹش ورجن آئیلینڈز میں نیلسن انٹرپرائزز اور نیسکول لمیٹڈ کی مالک ہیں جنہیں بالترتیب 1994 اور 1993 میں قائم کیا گیا۔ تاہم وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کا کہنا ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں ان کی ہیں اور ان کی بہن مریم صرف ان کے اثاثوں کی نگران ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انڈس ہائی وے پر ایک مسافر کوچ الٹ گئی اور اس حادثے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
منگل کو صوبہ سندھ میں شہداد کوٹ سے کراچی آنے والی مسافر کوچ انڈس ہائی وے پر الٹ گئی جس کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ صبح 5 بجے کے قریب پیش آیا۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن کے افسر پیر ڈینو شورو نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ انڈس ہائی وے ہے، جام شروع تو 7 لڑکانا ادھر جاتا ہے دادو، 8-10 کلو میٹر کے فاصلے پہ سن چوک سے، تو وہاں پر گاڑی آ رہی تھی، یہ ہے استاد محمد سے کوچ، وہاں سے مسافر بیٹھے تھے اور اس کو بیچ میں نیچ کے جھٹکے آئے، مسافروں نے اس کو رڑیا کی نہیں آگے تک گاڑی نیچے اتر گئی، سمن ڈالا اور روڈ کے بیچ میں بڑا کھڈا ہے، ادھر بالکل کلٹی الٹی ہو گئی، ٹائر اوپر چھت پریس ہو گئی کرسیوں کے ساتھ، 9 ہلاکتیں ہوئی ہیں،
34-35
زخمی ہیں۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق کوچ میں 40 کے قریب مسافر سوار تھے اور ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو جام شورو اور حیدرآباد کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ہر کچھ دن بعد سندھ سمیت ملک بھر سے ہائی وے پر ہونے والے ایسے حادثات کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ سڑکوں اور گاڑیوں کی بدحالی، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور ڈرائیوروں کی غفلت ان حادثات کی اہم وجوہات ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ایک سال پہلے رائے عامہ کے جائزوں میں ڈیموکریٹ جماعت کے سینیٹر برنی سینڈرز صدارتی نامزدگی کے لیے اپنی ہی جماعت کی ہلری کلنٹن سے 40 پوائنٹ پیچھے تھے، تاہم اب وہ اپنے مدی مقابل کے تقریباً برابر ہیں۔ حتمی امیدوار کا فیصلہ جولائی میں منعقد ہونے والی ڈیموکریٹک جماعت کی کنونشن میں ہوگا جہاں پالیسیاں بھی تشکیل دی جائیں گی۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جولائی میں ہونے والی اپنی اپنی کنونشنوں میں نہ صرف اپنی جماعت سے صدارتی امیدوار کا فیصلہ کرتی ہیں بلکہ اپنے اپنے نظریات اور پالیسیوں کی بھی تشکیل اور اعلان کیا جاتا ہے۔ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی نے پیر کے روز کہا کہ ان کی پلیٹ فارم کمیٹی برنی سینڈرز کی طرف سے نامزد کردہ 5 نمائندوں اور ہلری کلنٹن کی طرف سے نامزد کردہ 6 نمائندوں کو شامل کرے گی، جبکہ 4 نمائندے ڈی این سی کی چیئر وومن ڈیبی شولز کی طرف سے چنے جائیں گے۔ پیر کو رات دیر گئے ایسوسیٹڈ پریس سے ایک انٹرویو میں برنی سینڈرز کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹ جماعت کے ارکان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا،
If we are going to defeat Donald Trump, who in my view would be a disaster as president and somebody I will do everything I can to prevent,
اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے جا رہے ہیں جس کا صدر بننا میرے نزدیک ایک تباہی ہوگی اور جس کو صدر بننے سے روکنے کے لیے جو میرے بس میں ہوا وہ کروں گا، لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو جا کر امریکی عوام سے بات چیت کر کے انہیں قائل کرنا ہوگا، اور اسے ہی جمہوریت کہتے ہیں، اور بطور امیدوار ہمیں یہ کرنا ہوگا، وہ چاہے ٹرمپ ہوں یا ہلری کلنٹن یا میں خود، کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ووٹ دیں تو پھر مجھے آپ کو اس بات پر قائل کرنا ہوگا کہ مجھے ووٹ دینا آپ کے اور آپ کے خاندان کے بہترین مفاد میں ہے، اور اگر سیکرٹری کلنٹن امیدوار بنتی ہیں تو انہیں یہی کرنا ہوگا और अगर मैं उम्मीदवार होता हूं तो मुझे भी यही करना होगा। अपने आप को जमहूरियत पसंद सोशलिस्ट कहलाने वाले बर्नी सैंडर्स को बहुत मकबूलियत हासिल हुई है, खासकर नौजवानों में। सैंडर्स को 20 रियासतों में सबकत हासिल हुई है। हिलरी क्लिंटन को डेमोक्रेट दौड़ में सेनेटर बर्नी सैंडर्स पर कदरे सबकत हासिल है और उन्होंने सैंडर्स के मुकाबले में ज्यादा डेलीगेट्स की हमायत हासिल कर ली है और उन्हें उम्मीद है कि 7 जून को मजीद 6 रियासतों के होने वाले प्राइमरी इंतखाबात या कॉकस के बाद पार्टी की नामजदगी हासिल कर लेंगी, लेकिन यही यकीन बर्नी सैंडर्स को भी है। ताहम डेमोक्रेट जमात के सदारती उम्मीदवार का हतमी फैसला जुलाई में होने वाले कन्वेंशन में किया जाएगा। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
यूनाइटेड तबे देख की रोकथाम के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने के एक नए मंसूबे का आगाज कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद दुनिया भर में लाखों ऐसे अफराद में तबे देख को पैदा होने से रोकना है जिनमें खुफिया तौर पर इसके जरासीम मौजूद हैं। जेनीवा से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए लीजा श्लाइन की रिपोर्ट के साथ बहजत चिलानी।
यूनाइटेड एक बैन अलावी तंजीम है जो एक पुरानी जरबुल मिसल पर दिलो जान से ईमान ला रही है। जरबुल मिसल के मुताबिक परहेज इलाज से बेहतर है। यूनाइटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेएलो मारामोरा ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि उनकी तंजीम ऐसी नई तजवीज़ों पर 40 से 80 मिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार है जो ऐसे लोगों के लिए सादा, मुख्तसर दौरानिए के और सस्ते इलाज मुआवजे दरियाफ्त करें जिनका तपेदिक में मुबतला होने का खतरा मौजूद है।
What we aspire is to have a large menu of projects to see how these projects would work.
Director Marbora ka kehna hai ki hamari khwahish ye hai ki hamare paas naye mansoobon aur ikdamat ki ek badi fehrist ho jis par hum janubi Africa aur maghribi Africa mein kaam kar sake. Hum sahil ke ilake mein bhi jaye aur isi tarah Asia, Latini America aur jahan bhi mumkin ho sake apna kaam kare. तपेदिक एक इंतहाई मुतअद्दी मर्ज है और इसकी वजह से हर साल दुनिया भर में तकरीबन 15 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। आलमी इदारा सेहत WHO के अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी के एक तिहाई हिस्से को तपेदिक लाहक है, लेकिन ये छुपी रहती है, इसलिए वो इस बीमारी को अपने साथ तो लिए फिरते हैं, ताहम ऐसी सूरत में यह भी मुतअद्दी नहीं होती। ऐसी सूरत हाल के शिकार तकरीबन 15% अफराद के बारे में तवक्को यही है कि वो तपेदिक में मुबतला हो सकते हैं। दो ग्रुप खास तौर पर इस खतरे का सामना करते हैं, एक तो 5 बरस से कम उम्र के बच्चे या फिर वो अफराद जो HIV के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तपेदिक का इलाज तवील है। मरीजों के लिए ज़रूरी है कि वो 6 माह से 36 माह तक रोजाना दवाएं इस्तेमाल करें। WHO के ग्लोबल प्रोग्राम के डायरेक्टर मारियो रायविलियोनी कहते हैं कि यूनिट 8 की तरफ से TB की रोकथाम के इलाज मुआवजे में रकम खर्च करने का फैसला तपेदिक को 2030 तक खत्म करने की राह में उठने वाला एक बड़ा कदम है।
I think it would be a fundamental game changer because it's the first time we see a real move at this level of financing using a financial mechanism such as this.
मेरे ख्याल में इससे सूरत-ए-हाल में बड़ी तब्दीली आ जाएगी क्योंकि पहली मर्तबा इतनी बड़ी रकम इस सिलसिले में खर्च की जा रही है और इस माली मैकेनिज्म की मदद से यकीनन आगे बढ़ना मुमकिन हो जाएगा। इससे लाखों अफराद को तपेदिक से बचाया जा सकेगा और अमवात को रोकना मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि जब बीमारी की रोकथाम की जाती है तो फिर इसकी वजह से जाहिर है कि मौत भी नहीं होती। रायविलियोनी कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि यूनिट 8 की तरफ से बीमारी की रोकथाम के लिए की जाने वाली मदद से दवासाजी की सनत को भी ये तहरीक मिलेगी कि वो तपेदिक की रोकथाम के लिए बेहतर, सस्ते और मुख्तसर मुद्दत के इलाज दरियाफ्त करें। बहजत जिलानी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
अमरीका और जापान ग्लोबल डिजिटल मईशत में न सिर्फ मसनूआत साज और सारफीन के तौर पर बल्कि इसकी बका और तरक्की को मुमकिन बनाने से मुतालिक पॉलिसियों के अलमबरदार के तौर पर भी कायदाना किरदार के हामिल हैं। अमरीकी नायब मुआविन वजीर खारजा और इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी के लिए अमरीकी राबतकार डेनियल स्पुलवेडा ने कहा है कि हमारी शराकतदारी मजबूत है क्योंकि हम दोनों का ये ख्याल है कि आलमी इर्तबात का फ़रोग लोगों को गुरबत से निकालने, دنیا بھر میں بے قاعدہ معیشت کو باضابطہ بنانے، رسدی سلسلوں کی کارکردگی بڑھانے، کارکنوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے، اجرتوں میں اضافے اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں جاپان میں منعقدہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی کے وزراء کے اجلاس میں ڈیجیٹل طریقے سے منسلک دنیا کے لیے ایک نئے چارٹر پر اتفاق ہوا ہے۔ یہ چارٹر اس سلسلے میں انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ، معلومات کی آزادانہ ترسیل اور تحفظ، انٹرنیٹ کا انتظام چلانے کے لیے متعدد حصہ داروں کو ساتھ لے کر چلنے کے طریقے کی حمایت اور ڈیجیٹل ارتباط کو مضبوط بنانے اور سب کی شمولیت سمیت بنیادی اصولوں کی اثر نو توثیق کرتا ہے۔ گزشتہ موسم خزاں میں امریکہ کی جانب سے شروع کیا گیا گلوبل کنیکٹ انیشیٹو دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی رسائی بڑھانے کے حوالے سے بڑے پیمانے کی ایک کوشش ہے۔ امریکہ ارتباط اور کاروباری مہم جوئی کو فروغ دینے، سرحد کے آر پار معلومات کے بہاؤ کو بڑھانے اور کھلی اور مسابقتی منڈی کے مقامات میں اضافے سے متعلق حکمت عملی تشکیل دینے میں جاپان سمیت دلچسپی رکھنے والے سبھی ملکوں کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتا ہے۔ بحر الکاہلی خطے کے ملکوں کے درمیان شراکت داری، جس میں جاپان شامل ہے، گلوبل انٹرنیٹ کو مستحکم کرنے کے مشترکہ اہداف میں ایک مددگاری کردار ادا کرے گا۔ انٹرنیٹ 21ویں صدی میں سامان اور سہولیات کی ترسیل کے ڈیجیٹل ذریعے کی نمائندگی کرتا ہے اور پیسیفک کمیونٹی کے ملکوں کے ساتھ التوا میں پڑے ہوئے معاہدے ان فی الواقع رسدی ذریعوں کے تحفظ کے لیے ضابطے تشکیل دیں گے، جو سہولتوں اور نئی سوچ و تصورات کو پھیلانے کے ذرائع کے طور پر نئے کاروبار شروع کرنے والوں اور عام لوگوں کو منڈیوں اور نئی سوچ و تصورات پر اجارہ داری رکھنے والی طاقت کو چیلنج کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ امریکہ اور جاپان ارتباط کو توسیع دینے، ڈیجیٹل تجارتی راستے کھلے رکھنے اور ایسی پالیسیوں کے لیے سازگار ماحول کی تشکیل کے ذریعے جو ترقی کو برقرار رکھیں اور اختراع کو فروغ دیں، مستقبل کی گلوبل ڈیجیٹل معیشت کے لیے ایک مشترکہ تصور رکھتے ہیں۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ اسپولویڈا نے کہا ہے کہ یہ گراں قدر اور طویل مدتی کوششیں ہیں اور ہمارے درمیان دوستوں اور اتحادیوں کے طور پر ایسے مضبوط بندھن موجود ہیں جو ہمیں کامیابی میں مدد دیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن یعنی موسمیات سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال اپریل کے مہینے میں زمینی اور سمندری علاقوں میں درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کورائی ارض کے درجہ حرارت میں پہلے سے لگائے گئے اندازوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ موسمیات سے متعلق تنظیم نے حالیہ دنوں میں متعدد ہنگامی نوعیت کی رپورٹیں جاری کی ہیں۔ ماہ اپریل کے بارے میں جاری ہونے والی رپورٹ گزشتہ 12 مہینوں سے درجہ حرارت میں مسلسل ریکارڈ اضافے کا پتہ دے رہی ہے۔ موسمیات سے متعلق عالمی تنظیم کی ترجمان کلیئر نولس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 137 برسوں میں گزشتہ 12 ماہ کا درجہ حرارت نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ دی یو ایس نیشنل اوشیانک اینڈ ایٹماسفیئرک ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں زمینی اور سمندری علاقوں میں مجموعی طور پر درجہ حرارت میں 20ویں صدی کے مقابلے میں 1.10 ڈگری سیلسیس کی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ کلیئر کا کہنا ہے کہ روس کے قطب شمالی کے نزدیک وسیع تر علاقوں میں اضافے کی یہ شرح بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سن 2015 میں پڑنے والی گرمی شہ سرخیوں کا موضوع بنی تھی اور ہم اسی وقت چونک اٹھے تھے، لیکن جس طرح کی گرمی ہم سن 2016 میں دیکھ رہے ہیں، یہ سن 2015 میں پڑنے والی گرمی کے سامنے ماند پڑ گئی ہے۔ تاہم دنیا بھر میں درجہ حرارت میں اس قدر اضافہ ایک غیر معمولی موسمی تغیر کے باعث ہے جسے ایل نینو کا نام دیا جاتا ہے۔ موسمیات سے متعلق عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ ایل نینو کی وجہ سے دنیا بھر میں زبردست خشک سالی، تیز بارشیں اور شدید موسمی حالات دیکھنے میں آتے ہیں۔ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایل نینو کی شدت میں اب تیزی سے کمی آ رہی ہے اور شاید اس سال کے اواخر میں لی نینو نامی موسمی تغیر اس کی جگہ لینا شروع کر دے گا، جس کے اثرات سردی میں اضافے کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ لیکن کیا ایل نینو کے خاتمے سے جلد ہی موسم میں کوئی بہتر تبدیلی آئے گی؟ تو اس بارے میں عالمی تنظیم کی کلیئر خبردار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایل نینو کے اثرات اور خشک سالی کئی مہینوں تک جاری رہیں گی۔ وہ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ جنوبی افریقہ کو خشک سالی نے بری طرح سے متاثر کیا ہے اور اس میں آنے والا بارشوں کا موسم اب کئی مہینوں تک نہیں آئے گا۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں موسمی تغیر عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے باعث ہے، جس کی وجہ انسانوں کی پیدا کردہ زہریلی گیسوں کا اخراج ہے۔ عالمی تنظیم نے ماحولیات سے متعلق پیرس میں طے پانے والے عالمی معاہدے کے فوری نفاذ پر زور دیا ہے تاکہ بدترین حالات سے بچا جا سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ دنوں واشنگٹن ڈی سی میں انٹرنیشنل فیسٹیول آف لینگویج اینڈ کلچر نامی ایک میلہ ہوا۔ سن 2003 میں ترکی سے شروع ہونے والے اس سالانہ میلے میں دنیا بھر سے نوجوانوں کو شرکت کا موقع دیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل نے اس میلے میں شرکت کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اسے پیش کی جانے والی پرفارمنسز کا مقصد کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
دنیا کے 140 سے زیادہ ممالک کے ٹیلنٹ کو ہر سال اپنے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے والے اس میلے کا مقصد دنیا میں امن اور محبت کا فروغ ہے۔ اس میلے کی بنیاد یہ خواب ہے کہ دنیا کی مختلف ثقافتوں کے رنگوں پر مبنی مظاہرے نہ صرف انہیں پیش کرنے والوں کے درمیان بلکہ انہیں دیکھنے والوں اور پرفارمرز کے درمیان فاصلوں کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ ہر سال اس میلے کی میزبانی دنیا کے مختلف ممالک کرتے ہیں۔ پچھلے سال اسے دنیا کے 20 ملکوں میں پیش کیا گیا۔
Danke schön an alle, die dieses wunderbare Festival.
We're honored to be here. We congratulate you.
Aș vrea să îi felicit pe organizatori.
Is saal mezban mulkon ki fehrist mein America bhi shamil tha.
This is a perfect outcropping of
Ye taqreeb mukhtalif tarah ki saqafaton ko ikatthe karne ka ek acha mauqa hai۔ یہ تقریب ان لوگوں کے جذبے کا بہترین اظہار ہے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب دنیا مل کر چلتی ہے تو امن قائم ہوتا ہے۔
تقریب کی میزبانی مشہور کیوبن امریکن ایکٹر اور ڈائریکٹر اینڈی گارسیا نے کی۔
Hello, Washington.
اس سال کا عنوان ہے بیوٹیفل کلرز آف دی ورلڈ، یعنی دنیا کے خوبصورت رنگ جو اس میلے میں ہر طرف نظر آئے۔ یہاں اپنی ثقافتوں کے رنگوں کے ساتھ رومانیا، قزاقستان، ترکی، روس، برازیل، جنوبی افریقہ، موزمبیق، بھارت اور مولڈووا سمیت 127 ملکوں کے نمائندے موجود تھے۔ میزبان ملک کے نوجوانوں نے جب اس گیت پر پرفارم کیا تو سارے تماشائیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ خاص طور پر لوک گیتوں اور تاریخی کہانیوں پر مشتمل پرفارمنسز انہیں پیش کرنے والوں کی ثقافتوں کا ایک دریچہ تھی۔ جیسے روس کے طالب علم کی طرف سے پیش کیا جانے والا یہ 130 سال پہلے لکھا گیا گیت. مصر کی جانب سے اس نوجوان کی پرفارمنس بھی قابل دید تھی. ترکی، قزاقستان، موزمبیک اور برازیل کے فوک ڈانسز بھی سراہے گئے. فلپائن، البانیا اور امریکہ کے نوجوانوں نے مل کر پرفارم کیا. یہ نوجوان مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں. ان کے ملک ایک دوسرے سے دور دور ہیں، پھر کس چیز نے ایک جگہ انہیں اکٹھا کیا ہے؟
It's fun working with the other guys from all over the world. Yeah, it's great. And it's so much fun to work with the coaches because like they really want you to do well and dancing is just so fun.
This festival was very wonderful. I met so many people here and it's really good to enlighten people on different cultures.
اس تقریب میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ انہیں فیسٹیول کے دوران ایسے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا جن کے ملکوں کے بارے میں شاید وہ جانتے بھی نہ تھے. اس میلے کو دیکھنے امریکہ کے مختلف حصوں سے تارکین وطن بھی بڑی تعداد میں آئے. تقریباً 3,000 کے مجمع میں ہر رنگ و نسل کے لوگ نظر آئے. ان میں سے بہت سو کے لیے یہ ایک انوکھا اور منفرد تجربہ تھا.
I do like the festival. It was great.
I liked when they sang Shakira on stage. It was really good. It was fun. This time for
Africa. Indian performance was really excellent. Achha tha. I'm an international student. I came to the United States to meet a lot of people, new cultures, to learn new things.
اس میلے میں آئے بیشتر لوگ ایک دوسرے کی زبان نہ ہی بول سکتے تھے اور نہ سمجھ سکتے تھے، لیکن انہیں آپس میں جوڑا موسیقی اور ثقافت کے دوسرے رنگوں نے، وہ عالمی زبان جسے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ ہے مقصد اس میلے کا. کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں بگوش نا،
کچھ کہیے نا.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجیے، 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے، 0800-777-89. پروگرام ہے
کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر چانگ. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسور امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.